الله الرحمن الرحيم. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فرعون ارادہ کیا کہ ان کے قدم اکھاڑ دے وے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے قدم اکھاڑ دے وے زمین سے، یعنی ملک مصر سے. تو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھ والوں سب کو ڈبو دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور ہم نے فرعون کے ڈوب جانے کے بعد بنو اسرائیل کو کہا کہ تم زمین میں سکونت اختیار کر لو. بعض نے الارض سے مصر مراد لیا کہ بنو اسرائیل دوبارہ مصر آ کے آباد ہوئے. بعض کہتے ہیں کہ الارض سے مراد مصر واپس نہیں آئے، آگے چلے گئے، بڑھتے گئے یہاں تک کہ اپنے آبائی وطن ملک شام پہنچ گئے. سو جب آخرت کا وعدہ آئے گا، یعنی قیامت کا، تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے. انتم تم کو بھی اور ہم فرعونیوں کو بھی. وبالحق انزلناه وبالحق نزل. قرآن مجید کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے، یعنی حق پر مشتمل یہ کلام ہے اور اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی لاحق نہیں ہوئی. جیسا اترا اتارا گیا ویسا آج تک سلامت ہے. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا، یعنی جو ایمان لائے اس کے لیے، ونذيرا جہنم کی بات سنانے والا، کفر کرنے والے کو بنا کر بھیجا. کفر کرنے والوں کے لیے جہنم. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. منصوب ہے اس فعل کی وجہ سے جو اس کی وضاحت کر رہا ہے، فرقنا، اور قرآن کو ہم نے الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، یعنی ہم نے قرآن اتارا الگ الگ کر کے 20 سال میں یا 23 سال میں. اگر فترت وحی کا زمانہ گن لیوے تو 23 سال، اور فترت وحی کو نہ گنے تو 20 سال. کل 23 سال کے اندر قرآن کا الگ الگ نزول ہوا، اسی لیے کہ اول وحی کے بعد تقریباً 3 سال کا عرصہ فترت کا گزرا. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کے سناؤ ٹھہر ٹھہر کر کے. آپ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر کے سناؤ ٹھہر ٹھہر کر کے، آہستگی کے ساتھ، دیر اور اطمینان کے ساتھ، تاکہ لوگ سمجھ پاوے. تو ترتیل کا مقصد ہے تفہیم، کہ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنے کا مقصد ہے کہ تاکہ لوگ سمجھ سکے. اطمینان سے پڑھنے کا مقصد ہے تاکہ لوگ سمجھے، غور اور تدبر کرے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا تھوڑا 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 کر کے مصلحت اور تقاضوں کے مطابق. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے کافروں کو کہو کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا تم ایمان نہ لاؤ. یہ اجازت نہیں دی جا رہی کہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ ڈانٹا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. ان الذين اوتوا العلم من قبل یقینا جن لوگوں کو نزول قرآن سے پہلے علم دیا گیا یعنی اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے اذا یتلا علیہم یخرون للادقان سجدا اذا یتلا علیہم جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں یخرون للادقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی ذات ہر عیب سے پاک ہے وعدہ خلافی سے بھی ہمارے رب کی بات ہمارے رب کی ذات پاک ہے اللہ کا وعدہ تھا قرآن اتارنے کا اللہ نے اتارا آخری نبی کی بعثت کا اللہ نے وہ وعدہ پورا فرمایا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا یعنی جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گرتے ہیں وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی ذات ہر عیب سے پاک ہے وعدہ خلافی سے پاک ہے اور ہمارے رب کا وعدہ وہ پورا ہو کے رہے گا کائی کا وعدہ قرآن کے نزول کا اور آخری نبی کی بعثت کا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور وہ تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور قرآن ان کے خشوع کو بڑھا دیتا ہے یعنی جس قدر قرآن سنتے ہیں اس قدر اللہ کے سامنے تواضع خشوع عاجزی گڑ گڑانے میں اضافہ ہوتا ہے آگے والی آیت کا شان نزول بتلایا قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى شان نزول یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا صلح حدیبیہ کی تحریر کے وقت بھی صلح نامہ جب لکھا جا رہا تھا تب بھی یہ مسئلہ کھڑا ہوا یہ کافر لوگ کیا کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یوں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور دو خداؤں کی عبادت سے یہ روکتے ہیں اور خود کیوں کیا کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یہ تو خود دو کی دعوت دیتے ہیں اللہ کی بھی اور رحمان کی بھی ان کے رد کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کافروں کو کہو کہ تم اللہ کو پکارو یعنی اللہ کا لفظ اس میں ذات بول کے پکارو یا رحمان صفت کے ذریعے سے پکارو دونوں میں سے جس نام سے بھی پکارو دعا کرو بئی طور پر کہ یوں کہو یا اللہ یا رحمان جس چیز سے بھی تم پکارو گے دعا کرو گے تو اس کے پیارے پیارے نام ہیں ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنا این شرطیہ ہے ما زائدہ ہے یعنی ان دونوں میں سے جو چیز بھی تم کرو گے وہ بہت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے تو بہت اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں اور اللہ اور رحمان بھی انہی پیارے پیارے ناموں میں سے ہے گویا کہ ذات ایک اوصاف متعدد لہذا صفات کے متعدد ہونے سے ذات میں کوئی تعدد نہیں آتا اس طریقے سے ہے یہ واہ فَإِنَّهَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ اسماءِ حسنہ جیسا کہ حدیث شریف میں آئے اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر یہ سب اسماءِ حسنہ ہی الی آخرہ کچھ کچھ مختصر مختصر وضاحت دیکھ لو بہت ہی مختصر باقاعدہ اس پر شروعات لکھی گئی ہے اسماء حسنہ کی مستقل شروعات ہے شرح اسماء الحسنہ फिर अस्माए उसना के खवास और अवसाफ, कौन सा नाम कितनी मर्तबा किस तरह पढ़े तो क्या फ़ायदा होवे, उस पर बाकायदा किताबें मौजूद है। तो अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है अल हकम। हकम किसको कहते हैं? वो जात के बंदे अगर नाफरमानी भी करे तो गुस्सा उसको बड़ी सजा देने के ऊपर जल्दी करने के लिए नहीं उभारता। यानी बंदे गुनाह भी करे तो अल्लाह ताला बहुत जल्दी उनको बड़ी सजा नहीं दे देते। हलीम अश्शकूर। शकूर किसको कहते हैं? थोड़ी सी भलाई पर बहुत, थोड़े से अमल पर बड़ा बदला देने वाले। हफीज, अपनी मखलूक की जवाल से और खलल से हिफाजत करने वाले जब तक चाहे। अल करीम, बगैर सवाल और बगैर वसीले के नेमत देने वाले। अल मुजीब, दुआ कबूल करने वाले। अल हकीम, हिकमत वाले। हिकमत किसको कहते हैं? हक और इल्म की दुरुस्तगी का हासिल होना। अल मजीद, वो जात जो बड़ी वसअते करम और बुजुर्गी वाली हो। अश्शहीद, कोई चीज उससे गायब न होती हो। अल वकील, बंदों की जरूरियात को पूरा करने वाले। अल मुहसी, मालूमात का इहाता करने वाले। अल कय्यूम, मखलूक की तदबीर और तमाम कामों को और तमाम निज़ाम कायनात को थामने वाले। अल कुद्दूस, जो चीज़ उसकी शायन शान नहीं उससे पाक। अस्सलाम, आफत और ऐब से सलामती वाले। अल मुमिन, अल मुमिन अपनी ज़ात की तस्दीक करने वाले। अल्लाह ताला अपनी ज़ात को हुवल हक ला इलाहा इल्लाहु, अपनी ज़ात की तस्दीक करने वाले। या ये कि अमनो अमान देने वाले, हर तरह की खौफ वाली चीज़ों से। अल मुहैमिन, इंतहाई हिफाजत और निगरानी वाले। अर रकीब, जो मखलूक की हिफाजत कामिल तौर पर करने वाले और पूरे तौर पर मखलूक की देखभाल करने वाले। अल बारी, एक माना तो अल बारी का ये होता है कि जो जात गैर से पाक हो, गैर के दुख गैर की तसरुप से पाक हो, उसको भी बारी कहते हैं। और बारीकी बिला नमूना किसी चीज को पैदा करने वाले को भी बारी कहते हैं। अल खालिकु ला अला मिसालिन सबक, बिला नमूना किसी चीज को पैदा करने वाले को भी बारी कहते हैं। अल मुकीम, मुकीत के माने मुक्तदिर और कादिर। अल हसीब, काफी। अल बाइस, रसूलों को भेजने वाले, मुर्दों को कब्रों से उठाने वाले। अल الوالی حاکم کے معنی میں، البر احسان کرنے والے، القہار بڑے غلبے والے، الخافض پست کرنے والے، اللطیف کاموں کے حقائق اور دقائق کو جاننے والے، الخبیر ہر چیز کی اچھی طرح خبر رکھنے والے، الباطن جو اپنی کبریائی کے پردے میں اس طرح چھپے ہوئے ہو کہ انسان کی عقل سے پردے میں ہو، المتعال بلند مرتبے والے، التواب توبہ قبول کرنے والے، المنتقم بدلہ لینے والے، العفو گناہ کو مٹانے والے، الجامع قیامت میں جمع کرنے والے، النور خود بھی روشن دوسروں کو بھی روشن اور ظاہر کرنے والے، بدیع وہی معنی باری کا بلا نمونہ کسی چیز کو پیدا کرنے والا، الوارث بندوں کی اور تمام مخلوق کے فنا ہونے کے بعد وہی ہمیشہ باقی رہنے والے، الرشید بہتر چیزوں کی طرف مخلوق کی رہنمائی کرنے والے، الصبور جو پکڑ میں جلدی نہ کرے۔ اس طرح سب جو ہے اسماء حسنا کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اور دیکھو بھائی، دنیا میں کوئی کسی کا نام بولتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس کا صفاتی نام بولے تو وہ صفت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کسی کو کہو کہ آپ محترم تو بڑے سخی ہیں، تو اس کو آپ محترم جناب سخی ہے یوں کہو گے تو اس کی سخاوت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اسماء حسنا میں سے جس نام کا جو معنی ہے اس کو سامنے رکھ کر کے ورد کیا جائے تو اس طرح کی صفت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے خصوصیت کے ساتھ۔ جیسے کہ کہیں تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو آدمی السلام کا وظیفہ پڑھے تو اللہ کی سلامتی بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ رزق میں مسئلہ ہو تو یا رزاق یا رزاق یا رزاق کا وظیفہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کا رزق کا دروازہ بندوں کی طرف کھلتا ہے۔ بندے کو بیماری ہو تو یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی پڑھے تو شفا بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو اسماء حسنا کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ بندہ اس میں سے جس نام کو اس کے معنی کے اعتبار سے کسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر خاص مقدار کے اندر ورد کرتا ہے تو وہ صفت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ اس کے فوائد میں سے ہے، اور مجربین نے اس کے فوائد لکھے ہیں باقاعدہ شرح اسماء حسنا وغیرہ کے اندر۔ حضرت مولانا اشرف صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، ابھی اس کا نیا ایڈیشن بھی چھپ کر کے آیا ہے، اس میں اسماء حسنا کے تمام ناموں کی الگ الگ کتنی مقدار میں کس مقصد کے لیے کس طرح پڑھنا اس کی پوری تفصیلات موجود ہے، اس میں دیکھ لینا۔ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتوالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جب تلاوت فرماتے تھے تو زور سے قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین سامنے بک بک کرتے تھے حضور کے قرآن میں. دوسری بات یہ ہے کہ مذاق بھی اڑاتے تھے, اسی لیے آیت نازل ہوئی کہ اپنی قرآت کے اندر جو ہے آپ جہر نہ کریں. فلا تجہر بصلاتک, یعنی جب قرآن مجید کی تلاوت ہو, آپ جب قرآن پڑھو اپنی نماز میں, تو اس وقت کے اوپر بہت زور سے پکار پکار کر کے مت پڑھو قرآن مجید کو, اس لیے کہ آپ اس طرح زور سے پڑھتے ہو تو آپ مشرکین جب سنتے ہیں تو برا بھلا کہتے ہیں, قرآن کو بھی برا بھلا کہتے ہیں اور قرآن اتارنے والے کو بھی برا بھلا کہتے ہیں, اس لیے تم جو ہے زور سے قرآن مت پڑھو. یہ مکی زندگی کی بات ہے. معلوم ہوا کہ نماز کے اندر جہر زیادہ نہیں ہونا چاہیے, انفرادی تلاوت میں بھی جہر زیادہ نہیں ہونا چاہیے, البتہ تبلیغ کے موقع پر جہر ہونا چاہیے, چونکہ تبلیغ کا مقصد ہے سامنے والے کے دل میں اثر ڈالنا, اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ جہرن قرآن پڑھو گے. ولا تخافت بها, اور اتنا آہستہ بھی مت پڑھو, یعنی ایک دم آہستہ. اصل تو آپ کے صحابہ کو فائدہ بھی پہنچانا ہے, تو بعض حضرات نے اس آیت کو دعا کے متعلق مانا ہے, بعض نے قرآن کی تلاوت کے متعلق مانا ہے, دن کی تلاوت رات کی تلاوت. کوئی آیت کا حاصل یہ ہے کہ بہت زور و شور سے بھی نہیں, بالکل پست بھی نہیں, متوسط درجہ ہونا چاہیے. وابتغ بین ذلک سبیلا, آپ درمیانی راہ اختیار کیجئے, بہت جہر بھی نہیں, بہت آہستہ بھی نہیں, درمیانی انداز کے اندر. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. یہ آیت کریمہ ہے جس پر سورہ اسراء ختم ہوئی. ان آیتوں کے شان نزول کے بارے میں چند مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ کہ یہود اور نصارہ اللہ تعالی کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے تھے, عرب کے مشرکین بتوں کو اللہ کا شریک کہتے تھے, صابی اور مجوسی یوں کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالی کے کچھ مخصوص مقرب افراد نہ ہو تو اس کی عزت اور قدر میں کمی آ جائے گی. ہر ایک کے ہر بڑے کے کچھ نہ کچھ مقربین تو ہونے ہی چاہیے, اگر اللہ کا کوئی مقرب اور مخصوص نہیں ہے تو اللہ کی قدر اور عزت میں کمی آ جائے گی. ادھر یہود نصارہ اولاد کا عقیدہ رکھتے تھے, مشرکین بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک مانتے تھے. ان تمام کے رد میں یہ آخری آیت نازل فرمائی گئی. آیت کا حاصل یہ ہے کہ اے نبی, آپ یوں کہو کہ تمام تعریف اللہ تعالی کے واسطے ہے, یوں اعلان کر دو اے نبی کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں, جس اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے حکومت الوہیت سلطنت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا، اور کمزوری کی وجہ سے کوئی ولی اور مدد کرنے والا بھی نہیں، یعنی اللہ میں کمزوری ہے ہی نہیں کہ مدد کرنے والے کی ضرورت پڑے۔ وَقَبِّرُهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اس کی کبریائی اور بڑائی کو خوب بیان کرو۔ اس آیت کا نام آیت عز رکھا جاتا ہے۔ کیا مطلب آیت عز کا؟ کہ جو مسلمان اس کو پڑھے گا نا اس کو عزت ملے گی، جو پڑھے گا اس کو دنیا آخرت میں عزت ملے گی۔ جس رات میں گھر میں یہ آیت پڑی گئی، گھر میں چوری بھی نہیں ہوگی، آفت بھی نہیں آئے گی، یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے۔ رات میں اگر گھر میں یہ آیت پڑی گئی تو چوری بھی نہیں ہوگی اور آفت بھی نہیں آئے گی گھر میں۔ پھر ایک سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ حمد جو ہوا کرتی ہے وہ تو خوبیوں کے اوپر ہوا کرتی ہے، اور یہاں تو صفات سلبیہ کا تذکرہ کیا گیا، ایسا کیوں؟ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ عظیم ہوں عظمتن تامتن، کہ اللہ کی ایسی عظمت بیان کرو جو عظمت تامہ ہو، اللہ کی اولاد، اللہ کے لیے شریک، اللہ کے لیے کمزوری، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے لائق اور مناسب نہ ہو اس سے اللہ کی ذات بہت عظمت والی اور بہت بڑائی والی ہے۔ اور حمد صفات سلبیہ کے اوپر بھی آئی اس بات کو بتلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کے حقیقی مستحق ہے، اس لیے کہ ان کی ذات بھی کامل ہے اور صفات میں بھی وہ یکتا ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا حضرت معاذ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو بھی آدمی آیت عز پڑھے گا، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، ختم سورت تک آیت العز یہ ہے، تو اس کو دنیا آخرت میں عزت ملے گی۔ اور 351 مرتبہ پڑھے، اور شروع میں یوں پڑھے توکلت علی الحی الذی لا یموت، پھر پڑھے الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، تو اس کو عزت اور بلند مرتبہ حاصل ہوگا۔ ایک روایت میں بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر جب کوئی بچہ بولنا سیکھتا تو حضور سب سے پہلے یہ آیت سکھاتے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ بچوں کو بھی حضوری آیت سکھاتے تھے، بیماری، فقر، محتاجی وغیرہ کو دور کرنے کے لیے صبح و شام اس کا ورد کرنا بے انتہا مفید ہے، بے انتہا مفید ہے کہ اس کا ورد کیا جائے۔ حدیث سے ثابت ہے اس کا ورد، مسنون وظائف میں وہ سنت اس کی روایت صفحہ حوالے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، حوالے کے ساتھ ہے، ہمارا جو چھوٹا سا رسالہ ہے مسنون وظائف اس میں ہے۔ جی وہی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے مؤلف ہے، کیا فرماتے ہیں
کہ وہ آخری حصہ ہے جس پر میں نے اس قرآن کریم کی تفسیر کو مکمل کیا ہے، جس کی تعلیف امام علامہ محقق جلال الدین محلی شافعی علیہ الرحمٰن نے کی تھی۔
یعنی یہ کام تو علامہ محلی نے شروع کیا تھا، عمر نے وفا نہیں کی، تو میں نے اس کام کو پورا کیا جی.
وقت اپرخت ہی جو دی، اور میں نے اس کو مکمل کرنے میں اپنی طاقت کو صرف کیا ہے.
طاقت لگائی، محنت لگائی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، محنت کرے تو راستہ کھلے جی.
وبذلت فیہ فکری فی نفائس اراہا انشاء اللہ تجدی، اور میں نے اپنی قوت فکریا کو استعمال کیا ہے ان نکاح کے سلسلے میں جن کے بارے میں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ وہ نفع دیں گے.
ہاں، بہت سارے نکاح انہوں نے ذکر کیے جو فائدہ مند ہے جی.
وَأَلَّقْتُهُ فِي مُدَّتِ قَدْرِ مِعَادِ الْكَرِيمِ،
ہاں جی.
اور میں نے اس کو جمع کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میعاد کی مقدار کی مدت میں.
40 دن میں یہ تعلیف کی ہے کتاب، یوں کہنا چاہتے ہیں. کلیم یعنی موسیٰ علیہ السلام طور پر جتنے دن رہے، اتنے دن کے اندر میں نے یہ تفسیر مکمل کی ہے. یکم رمضان کو شروع کیا، 10 شوال کو مکمل کیا. معلومات سلف صالحین ان دنوں میں بھی پڑھنے لکھنے کا کام کرتے تھے، یعنی کہ سموسے کھاتے رہے تراوی کے بعد کھچڑا اور علی، یہ لوگ کام کرتے تھے جی.
وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم،
اس وقت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 22 سال کی تھی جب انہوں نے یہ کام مکمل کیا جی.
اور میں نے اس کو نعمتوں کے باغات کی کامیابی کا وسیلہ بنانا چاہا ہے. وہ فی الحقیقت مستفاد من الکتاب المکمل، اور وہ حصہ جس کو میں نے مکمل کیا یہ حقیقت میں مستفاد ہے محلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مکمل سے.
یعنی یہ توازو ہے کہ میں نے دوسری جگہ سے استفادہ کر کے یہ کام کیا ہے. دوسری جگہ سے استفادہ کر کے کوئی کام کرے اس کو تالیف کہا جاتا ہے جی.
اور متشابہ آیتوں میں محلی علیہ رحمہ کی کتاب ہی پر بھروسہ کرنا